أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی لطف کرم ہے، زمانے کی انتہائی سختیوں شہادتوں کے باوجود خدا متعال نے پرچم سید الشہداء کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک اس پرچم کو سرفراز رکھنے والوں میں خدا قرار فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے عزاداری میں مشغول ہیں، ان کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان تمام عزاداروں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اس عزاداری اور اس قربانیوں کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کی راہ میں اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. پروردگار عالم نے اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے ہمیں امامت سے نوازا ہے. خداوند متعال نے امامت کے ذریعے سے کائنات کے بہترین انسانوں کو باقی انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ارسال فرمایا ہے. متعدد پہلوؤں سے امامت کی سرپرستی، ان کی رہنمائی انسانوں تک پہنچی ہے، اور یہی کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعداد 12 کے عدد میں خداوند متعال نے قرار فرمائی، یقیناً اس کے اندر کوئی حکمت ہے. شاید ایک حکمت یہ کہہ سکیں کہ خدا نے چاہا کہ مختلف حالات میں، مختلف زمانوں کے لیے انسانوں کو ہدایت مل سکے کہ معصوم کی سنت کیا ہے، معصوم کی سیرت کیا ہے. اگر کوئی جنگ کا زمانہ ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ معصوم جنگ کے زمانے میں کیا سنت اور کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں. صلح کا زمانہ ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ امام کی سیرت صلح کے زمانے میں کیا ہوتی ہے. اور آج شب شہادت ہے، 11ویں مظلوم امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اور اس اعتبار سے کہ امام کے بعد امام وقت کی امامت کا دور شروع ہوا، ایک ایسے امام کے دور کہ جس کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس میں غیبت واقع ہوئی ہے، اور غیبت کے بعد انشاءاللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے ان کا ظہور واقع ہوگا. تو متعدد موضوعات اس شب میں حاصل ہوتے ہیں، اور ایک اور مناسبت یہ کہ عزاداری سید الشہداء کا جو سالانہ سلسلہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ان ایام کے اوپر اختتام پذیر ہوتا ہے. اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے کے بارے میں مسلسل غور و فکر کریں، اس سلسلے میں جو شہادتیں انجام پا رہی ہیں ان کے اوپر بھی غور و فکر کریں. اس اعتبار سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. سب سے پہلے امام کی حیات طیبہ کے عنوان سے اور اس کے عنوان سے جو درس ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
محققین جنہوں نے سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر محنت کی ہے، وہ اہل بیت کی سیرت کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آٹھویں امام کی حیات طیبہ کے بعد سے مسلسل جو اہل بیت کی کوشش ہے وہ لوگوں کو غیبت امام وقت کے لیے تیار کرنا ہے. کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اہل بیت کی کوشش جد و جہد ایک مسلحانہ رنگ کی طرف جاتی ہے، کبھی جد و جہد عالمانہ ہوتی ہے، علم درس و تدریس کے ذریعے سے ہوتی ہے. آٹھویں امام کی بات سے گویا یہ ہوا کہ جد و جہد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت لمبی مدت کی طرف چلی گئی، اور شاید اس زمانے کے حالات کی مناسبت سے کہ جب اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، دنیا کے ظالموں نے جو سختیاں کی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد سے منصوبہ اسی پر تھا کہ اب غیبت کا دور شروع ہوگا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے آہستہ آہستہ اپنے چاہنے والوں کو غیبت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. لہٰذا ہمارے پاس بہت کم روایات نویں، دسویں اور گیارہویں امام کی حیات طیبہ میں براہ راست اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ملتی ہیں. اس سے پہلے ایسا تھا کہ لوگ امام وقت تک پہنچتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، روایات بیان کرتے تھے، لیکن گیارہویں امام علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بہت کم لوگ امام تک پہنچنے کا شرف حاصل کر پائے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اہل بیت سامرہ کے اندر موجود تھے، سامرہ دشمن کا ایک قید خانے کی صورت میں تھا، اور وہاں پر بہت کم مومنوں کو آزادی تھی کہ وہ امام تک رسائی حاصل کر سکیں. اور دوسری وجہ شاید یہ تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام لوگوں کو تیار کر رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب امام پردے غیبت کے اندر چلے جائیں گے، کس طرح سے لوگوں کا زندگی گزرنی چاہیے، کس طریقے سے امام سے اپنے رابطے کے اندر جانا چاہیے. ان حالات کی بنیاد پر روایات ہمارے پاس خود گیارہویں امام علیہ السلام کی زندگی سے انتہائی کم ملتی ہیں. لیکن جو بات قطعی تھی وہ یہ کہ ایک لمبی مدت کی مشکل، ایک غیبت جو مسلمانوں کے سامنے آنے والی تھی، اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے تھی، ان کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا تھا. اور اب ہم جو 1400 سال کے فاصلے پر ہیں، ہمارے سامنے جو بہت بڑا سوال ہے وہ یہ کہ غیبت کا خاتمہ کیسے ہوگا. ہم ایک عجیب دور سے زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ شہادتیں بھی ہیں، جہاں پر سختیاں بھی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی طاقت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور ان تمام کے پیچھے مسلسل ایک سوال جو سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا کام کیا جائے کہ یہ جو سختی کا دور ہے، جو غیبت کا دور ہے، یہ اختتام پذیر ہو اور انشاءاللہ ہم اپنے امام کے ظہور اور ان کی زیارت کی سعادت کو حاصل کر سکیں. ان کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج.
میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ چونکہ عزاداری سعید الشہدا کے ایام بھی اختتام پر ہیں، ان دونوں کو اگر جمع کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کہ عزاداری وہ واحد راستہ ہے، عزاداری وہ واحد پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو نصرت امام کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے. ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے پاکستان کے اندر ہیں، اور ناانصافی ہوگی اگر ہم یہ سوچیں کہ ان 3 کروڑ کا ظہور امام کے اندر کوئی حصہ نہ ہو. نعوذ باللہ. یقیناً ہم چاہیں گے کہ جو 3 کروڑ افراد یہاں پر رہ رہے ہیں وہ ان حادثوں سے، ان واقعات سے دور نہ ہو کہ جو اسلام کے مرکز کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بنیادی ترین جگہوں کے اوپر پیش آئیں گے. ہم نے غیبت کے حوالے سے روایات پڑھی ہیں، آپ سب کے سامنے موجود ہیں. ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ امام مکہ میں تشریف لائیں گے، مکہ سے اپنے لشکر کو لیتے ہوئے کوفہ کی سمت جائیں گے، پھر کوفہ کے اندر ان کا پایتخت ہوگا، وہیں پر قیام فرمائیں گے، وہیں سے قدس کی طرف جائیں گے جہاں پہ جنگیں ہوں گی. گویا امام کی تشریف آوری کے بعد جو بنیادی ترین واقعات پیش آ رہے ہوں گے وہ اس علاقے کے اندر پیش آ رہے ہوں گے. لیکن میرے جیسے ایک آدمی کے جو امام کا چاہنے والا ہے, پاکستان کے اس خطے کے اندر رہ رہا ہے جہاں پر 3 کروڑ اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیکھ رہا ہے, کیا میں یہ سوچوں کہ ان کا اس زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ یعنی یہاں کے لوگوں کا کوئی کنٹریبیوشن ان واقعات کے اندر نہیں ہوگا کیا؟ یار یہ سوچنا ہی محرومیت کا احساس دیتا ہے کہ اگر ہم سوچیں گے نہیں اس واقعے میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا, نعوذ باللہ تعالی, ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا تو ہم کیوں محروم رہ جائیں؟ الحمدللہ یہاں پر سینکڑوں نسلوں نے قربانیاں دی, سینکڑوں سال سے نسلوں نے قربانیاں دی یہاں پر, آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں. اس کا مطلب میرے جیسے فرد کے لیے کم از کم طالب علم ہونے کے ناطے خواہش ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوں, چاہے ہم ان کے مرکز سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں, 5000 کلومیٹر کے فاصلے پر, لیکن ہمارا حصہ ہونا چاہیے. یعنی لب لباب یہ کہ کیا لشکر امام میں ہم نے شرکت نہیں کرنی ہے, نعوذ باللہ. ظاہر ہم سب کی خواہش ہے, چاہے ہم کربلا سے دور ہیں, چاہے ہم نجف سے دور ہیں, چاہے ہم کوفہ سے دور ہیں, لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم امام کی خدمت میں پہنچ سکیں. یہاں 3 کروڑ انسان رہ رہے ہیں, 3 کروڑ کے چاہنے والے رہ رہے ہیں, ان کا اس لشکر کے اندر شرکت ہونی چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت نے ہم سے طلب بھی کی ہے. یعنی ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے, لکھا ہے کہ جب ہمارے فرزند تمہیں پکارے تو تمہیں اگر سینے کے بل برف پہ چل کے جانا پڑے تب بھی تم اپنے امام کے حضور ضرور پہنچ رہا. اور یوں ہم سے کہا گیا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دور رہ رہا ہے ایسا نہیں کہ اسے نصرت نہیں کرنی ہے, اس نے شرکت نہیں کرنی ہے. ہمارے پاس نہیں معلوم کہ وہ جو 313 صاحب ہیں ان کے اندر کس علاقے کے کتنے لوگ ہیں, یا بعض روایت کے مطابق سندھ کے علاقے سے بھی لوگ ہیں, لیکن کم از کم یہ معلوم ہے کہ لشکر کے اندر سبھی شامل ہوں گے. تو اگر اس کو یوں نہ سوچیں کہ ایک تصور ہے, بلکہ یوں سوچیں حقیقت, ایسی حقیقت جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, تو پھر میرے سامنے ایک سوال ہے, ان 3 کروڑ انسانوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ 3 کروڑ انسان جو اس وقت اس حالت کے اندر ہیں, یہاں سے اٹھ کر اس جگہ تک پہنچیں کہ امام کے لشکر میں ان کی بڑی تعداد شامل ہو جائے, یہ کام کیسے حاصل ہوگا؟ جیسے ہم کہتے ہیں یہ کام حاصل کرنا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں انسانوں کی تربیت کرنی ہے, فوراً ایک سوال آتا ہے, تربیت کرنے والے کون سے لوگ ہوں گے, کن اداروں کے اندر تربیت پائیں گے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اگر ہم لوگ پاکستان میں 20% بھی ہوں تو ہم 3 کروڑ سے اوپر ہیں. ان 3 کروڑ انسانوں کو تربیت دینا ہے کہ یہ امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں, یہ کام کیسے ہوگا؟ کون ان کاموں کو انجام دیں گے؟ تو اگر اس کے اوپر غور کریں, موجودہ پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں, ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, وہ یہ کہ عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے تربیت پائیں, عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے یہ 3 کروڑ انسان امام کے لشکر کے اندر شامل ہونے کی سعادت حاصل کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ کہ عزاداری کا ہر لمحہ, عزاداری کا ہر گھنٹہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے وقت کے امام سے نزدیک کرے, ان کے لشکر کے نزدیک لے کر جائے. اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری کا کردار ہے جو آج کے زمانے کے اندر ہے. ایک زمانہ وہ زمانہ تھا جب دشمن سید الشہداء کے نشان کو مٹانا چاہتے تھے, ایک وہ زمانہ تھا جب وہ قبر سید الشہداء کا انکار کرنا چاہتے تھے. آپ نے یقیناً پڑھا ہے, سنا ہے کہ بنی عباس کے خلفاء قبر سید الشہداء کے اوپر کبھی ہل چلانے کی کوشش کرتے تھے, کبھی پانی بہانے کی کوشش کرتے تھے. آج کے ظالم جابر یہ کوشش کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ دور گزر گیا کہ جب وہ قبر سید الشہداء کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے. آج ماشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والے اتنی بڑی تعداد میں, اتنے بڑی تعداد میں سید الشہداء کے زائرین موجود ہیں. آج دنیا میں کسی ظالم و جابر کی جرت نہیں ہے کہ قبر سید الشہداء کو مٹانے کی کوشش کرے, نعوذ باللہ تعالی, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ایک زمانہ تھا جب اہل بیت کے چاہنے والے تعداد میں کم تھے, زائرین سید الشہداء کم تھے, تو وہ اپنے ذہن کے اندر یہ شیطانی منصوبے سوچتے تھے کہ اگر ہم یہاں پہ حل چلا دیں تو کل کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ قبر سید الشہداء کہاں پر ہے. وہ سوچتے تھے اگر یہاں پر پانی بہا دے کل نعوذ باللہ تعالی قبر سید الشہداء کا نشان مٹ جائے گا. اور صدام نے کچھ معاملات میں یہ کوشش کی ہے, اس دور کے اندر بھی کوشش کی, لیکن الحمدللہ رب العالمین اب صرف اس 40 کو اگر لے لیں, جیسا کہ سننے میں آتا ہے, جیسا کہ بعض اوقات اعداد و شمار میں بیان کرتے ہیں, 2.5 کروڑ کے قریب افراد 3 دن کے اندر سید الشہداء کی قبر کے ظاہر موجود تھے. کس کے اندر جرات ہے اس قبر سید الشہداء کے معاملے میں کوئی کمی کوتاہی کر سکے, جس کے 2.5 کروڑ ضائع ہیں 3 دن کے اندر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
گویا ہم نے وہ ایک مرحلہ طے کر لیا ہے کہ جس کے اندر دشمن چاہتے تھے کربلا کا انکار کریں, الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے ماننے والوں کی قربانیوں کے صدقے میں وہ مرحلہ ختم ہو گیا. اب کسی کے اندر جرات نہیں کہ وہ کربلا کا انکار کرے یا قبر سید الشہداء کا انکار کرے یا ان کی شہادت کا انکار کرے. اب جو لگتا ہے دوسرا مرحلہ جاری ہوا, وہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں فرش عزا قائم ہو گئی ہے. آج سے 30 سال پہلے بھی ایسا نہیں تھا, آج سے 40 سال پہلے قطعاً ایسا نہیں تھا. ابھی تک بھی بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں پر الحمدللہ ہم ہر سال سنتے ایک نئی چیز حاصل ہو گئی. مثلاً اس سال آسٹریلیا میں, میلبرن میں, سڈنی میں عاشور کے جلوس نکلے جو پہلے نہیں نکل رہے تھے. الحمدللہ اس سال جو میلبرن کے اندر جلوس نکلا تو 7,000 کے قریب لوگ اس جلوس کے اندر شرکت کرنے والے تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا کے اس کونے میں موجود ایک ملک کے اندر سید الشہداء کے نام پہ جلوس نکلے اور 7,000 لوگ اس کے اندر شرکت کرنے والے. الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر ہے. اب ہمیں سوچنا پڑے گا یہ جو خدا متعال نے فرش سید الشہداء کو قائم کروایا ہے, پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا ہے, اس کے بعد اگلا ہدف کیا ہے؟ خدا متعال کیا چاہتا ہے ہم سے؟ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ منصوبے کا ایک حصہ خدا متعال نے پورا کر دیا, فرش عزا پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. اب دوسرا حصہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ان کے فرزند کی نصرت کرنے کے لیے فوج کہاں سے تیار ہوگی, ان کی فرزند کی نصرت کرنے کے لیے عوان و انصار کہاں سے تیار ہوں گے, اسی درسگاہ سے تیار ہوں گے. ہمارے پاس کوئی اور انفراسٹرکچر نہیں ہے, یعنی ہمارے پاس دنیا میں کہیں ایسی کوئی یونیورسٹیز نہیں ہے, کہیں ایسے اسکولز نہیں ہیں, کہیں ایسے کالجز نہیں ہیں کہ جس کے اندر ہم پاکستان ہی کے اندر 3 کروڑ جو لوگ موجود ہیں ان کو کہیں تعلیم دلوائیں گے. ہمارے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے تشیع کے نام پر, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس سید الشہداء کی عزاداری موجود ہے. اس عزاداری کے ذریعے سے اگر ہم چاہیں ان 3 کروڑ انسانوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہترین آبا و انصار کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
بس جس بات پہ ہمیں اصرار کرنا پڑے گا وہ یہ کہ عزاداری کے ذریعے سے یہ تبدیلی واقع ہو جائے, عزاداری کے ذریعے سے یہ تربیت کا عمل شروع ہو کہ جس کے اندر لوگ سیکھیں مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو, اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں, نصرت امام کی طرف بڑھیں. اور اگر مثال کے طور پر میں اپنے حصے میں سے اس کو انجام دینے کی کوشش کروں تو چند پوائنٹ صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہم 2 مہینے چند دن عزاداری سید الشہداء کو انجام دینے کے بعد ایک ایسے دن کے اوپر موجود ہیں. 1-2 پوائنٹ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اس سے ہم کس طریقے سے اپنے امام کی نصرت کے لیے قدم بڑھا سکتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اگر آپ زحمت فرمائیں درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے, الحمدللہ کافی جگہ موجود ہے یہاں پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل.
ایک بار پھر درود بھیجے گا,
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
ایک بات جو انتہائی سادگی سے انجام دی جا سکتی ہے, اور شاید آج کی شب انتہائی اہم شب ہے, مولا 11ویں سرکار کی شہادت کے عنوان سے بھی, وقت کے امام کی امامت کے آغاز کے عنوان سے بھی, اور عزاداری سید الشہداء کے سالانہ ایام کے اختتام کے اعتبار سے بھی. اور وہ کام یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گزشتہ 2 مہینے اور چند دن کے اندر ہم نے اہل بیت کے مکتب سے کیا حاصل کیا, کون سے وہ پوائنٹس ہیں جو 2 مہینے چند دن کے اندر ہمیں نصیب ہوئے. اگر میں دنیا کے اندر کسی کورس میں شرکت کروں, 2 مہینے چند دن کسی کورس میں شرکت کروں, میرا حق ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں میں نے کیا سیکھا. اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ 2 مہینے اور چند دن شرکت کرنے کے بعد مجھے احساس ہو کہ میرے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے, میں نے اہل بیت کی تعلیمات میں سے جو روایات پہلے سنی تھیں بس وہی روایت میرے پاس ہیں, جو قرآن سے میں جانتا تھا اس سے آگے میں نہیں جانتا, جو واقعات پہلے سے جانتا تھا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, تو میں آپ سے کہوں گا پھر اس 2 مہینے چند دن ہم نے ان کے مکتب سے کیا سیکھا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حساب لینا ہوگا ہمیں اپنے آپ سے. یا تو بولنے والوں میں کوئی کمی ہے کہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں سکھائی ہے, یا سننے والوں کے اندر کوئی کمی ہے کہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں سیکھی ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہوا کہ دو مہینے کا یہ درس بھی ہمیں نہ سکھا سکا, تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مجھے اور کوئی درسگاہ نہیں پتا جس کے اندر امام کی نصرت کرنے والے تیار ہو سکیں. اگر کوئی نئی روایت نہ سیکھی ہو, کوئی نیا واقعہ نہ سیکھا ہو, کوئی آئے کریمہ نئے مفہوم میں نہ سیکھی ہو, کم از کم ایک کام تو ہو, میرے کردار کے اندر کیا بہتری آئی ہے؟ وہ بہتری تو آ جانی چاہیے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بات وہی پرانی بات ہے لیکن زندگی کی خامیاں کم نہیں ہوتی. زندگی خامیاں تو کم, کم وہ تو صحیح ہو جانی چاہیے. تو کم سے کم چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اہل بیت کے اس مکتب کے اندر پڑھنے کے ذریعے سے اور خدمت کے ذریعے سے, وہ یہ کہ ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آنی چاہیے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس دو مہینے میں نہیں آئی, تب آج کی شب پھر ہمارے اوپر ایک اچھا موقع ہے کہ آج کی شب میں اپنے اندر بیٹھ کر یہ احساس کروں کہ مولا دو مہینے میں نے خدمت کی ہے. عزیزان محترم, ہم سب لوگ در اہل بیت کے صدقے میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کے در سے مانگ کر زندگی گزاری. ہم نے جب بھی زندگی میں سختی دیکھی ہے تو ہم اسی در کے اوپر پہنچے ہیں, خوشی بھی دیکھی ہے تو پھر اسی در کے اوپر پہنچے ہیں. آج کی شب اچھی شب ہے کہ وقت کے امام کی امامت کا دور آغاز ہو رہا ہے. اپنے امام کے حضور پہنچیں, کہیں مولا دو مہینے خدمت کی ہے, آپ کے جد امجد کا تذکرہ کیا. اس خدمت کے صدقے میں دنیا نہیں چاہیے, آپ کی محبت کے نام پر زندگی میں بہتری چاہیے. آپ کے شاگرد بننا چاہتے ہیں, آپ کے علم سے, آپ کے مکتب کے تقویٰ سے, آپ کے اللہ کے راہ میں جد و جہد سے اس سے سیکھنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ مانگنے کی طرف جاتے ہیں, اپنی گفتگو میں دنیا مانگ کر واپس آ جاتے ہیں. مثلاً میں جاؤں اور میں ان سے مانگوں کہ میرا گھر ایسا ہو جائے, میری اولاد ایسی ہو جائے, میرا کاروبار ایسا ہو جائے, میرے رزق میں اضافے ہو جائیں, میری خوشیاں بڑھ جائیں, میرے غم ختم ہو جائیں. بعض اوقات ہم یہ سب مانگتے ہیں, یہ برا نہیں ہے, اچھا ہے مانگیں گے, ان کے در کے سوا اور کس سے مانگنا ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں اس سے بہتر کوئی چیز مانگنے کی ہے کیا؟ اور خاص کر مثال کے طور پر میں پھر آپ کی طرح اپنے طور پہ بھی حساب کروں گا, ابھی میں نے دو مہینے خدمت کی ہے, آپ نے خدمت کی الحمدللہ, البتہ یہ خدمت بھی ان کی سعادت ہے کہ انہوں نے ہمیں نصیب کر دیا ہے, ورنہ ہم جانتے ہیں ہر ایک کو نصیب نہیں کرتے. اور یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ ہم نے اگر سید الشہداء کا ذکر کیا ہے تو ہم نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا ہے. وہ خدا نے متعال اگر چاہتا تو درختوں, پرندوں, چرندوں اور دیواروں کے ذریعے سے سید الشہداء کا ذکر کروا دیتا. خدا کے نظام کے اندر اس کا وعدہ ہوا ہے کہ سید الشہداء کا ذکر ہوگا. یہ کہ اس نے خاک کربلا کو ایسا قرار دیا ہے کہ یہ خاک خون میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ خاک خاک شفا بنی ہے کہ امام حسین کی یاد دلائے, اس کا مطلب ہے خدا کا وعدہ اس کے اوپر قائم ہو گیا ہے کہ وہ ذکر حسین جاری رکھے گا. تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نہ بھی ہوں اس ذکر کے اندر, تو کیا یہ اس ذکر کو کرنے والے خدا متعال کے نظام میں بہت ہیں. اس کے بعد خدا نے ہمیں یہ موقع دے دیا کہ ہم الحمدللہ اس فرش عزا کے اوپر آئیں. لیکن میں کہوں گا یہ جو خدا نے موقع دیا ہے گویا میں اس کو بھی ایک بہانہ قرار دوں گا اور خدا سے کہوں خدا میں نے خدمت کی ہے, میں تیرے نبی کی ان کے آل کا ذکر کیا ہے, اس کے صدقے میں مجھے کچھ چاہیے. اور جو کچھ چاہیے وہ دنیا نہیں چاہیے, وہ یہ چاہیے کہ میں اپنی زندگی ان کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں, میں ان کے در سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو عزیزان محترم اچھا موقع ہے کہ ان کے مکتب سے طلب کیا جائے. مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے ابھی تک وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں ان کے در سے ہمیشہ ہر ایک کو نوازنا ہے. وہ دیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوست اور دشمن سب کو دیتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف دوستوں کو دیتے ہیں. آپ وہ مت مانگیے گا جو دوست اور دشمن سب کو دیتے ہیں, آپ وہ مانگیے گا جو صرف اپنے چاہنے والوں کو دیتے ہیں. یہ دنیا وہ سب کو دیتے ہیں, وہ اپنے قاتلوں کو بھی دنیا دے دیتے ہیں. گندم انہوں نے اپنے قاتلوں کو بھی دی ہے, دنیا کے جواہرات انہوں نے اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دی ہے, لیکن اپنی محبت, اپنا علم, تقویٰ, پرہیزگاری یہ انہوں نے صرف اپنے چاہنے والوں کو دیا. آپ یہ طلب فرمائیں, اس کو قرب کو طلب فرمائیں. ہم الحمدللہ
ان نسلوں کے مرہون منت ہیں جنہوں نے سید الشہداء کا غم ہم تک پہنچایا. اور اب جو خواہشات میں سے ایک خواہش ہے وہ یہ کہ خدایا ہم اپنی نسل کے اندر اس ذمہ داری کو دوسری نسل تک پہنچانے کے قابل بن جائیں, کہ ہماری نسلیں آگے سید الشہداء کا ذکر کر رہی ہوں. تو اس دو مہینے کے صدقے میں چند دن جو ہم نے خدمت کی ہے, کم از کم خدا سے ایک دعا کر سکتے ہیں, خدایا اس خدمت کے صدقے میں قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. اسی طرح ایک بہت بڑی سعادت ان کے مکتب کی راہ میں جان دینا ہے, ان کے دین ان کی فکر کی راہ میں جان دینا ہے. اگر ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ان کو نصرت کے لیے کمی نہیں ہے, فرشتے نصرت کے لیے بہت ہیں, انسانوں کے میں بھی نصرت کی کمی نہیں ہے, اگر ارادہ کریں تو سب نے ان کی نصرت کرنی ہے, اس کے بعد وہ کچھ لوگوں کو سعادت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر خون اس قابل نہیں ہوگا کہ اس مکتب کے اندر بہے گا, ہر خون اس قابل نہیں ہوگا. اگر حضرت جان کا واقعہ ہمیں یاد ہے اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب سید الشہداء نے ان سے کہا کہ تم روانہ ہو جاؤ, انہوں نے خود گڑ گڑا کے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں میرا خون آپ کے خون میں شامل ہو جائے. اگر یہ واقعات صحیح ہیں اور لگتا ہے کہ صحیح ہیں, تو ہمیں ان سے طلب کرنا پڑے گا کہ ہمارا خون ان کے خون میں شامل ہو جائے کسی طرح سے. دنیا میں سب نے مرنا ہے, اور کچھ لوگوں نے بستر مرگ کے اوپر اڑیاں رگڑ کے مرنا ہے, اور کچھ لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے راہ میں شہید ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں طلب میں سے ایک طلب وہ, خدا تو نے سید الشہداء کے ذکر کے ذریعے سے اچھی زندگی دی ہے, ان کے ذکر کے راہ میں اچھی موت بھی نصیب فرما, شہادت ہمارے مقدر میں قرار فرما, ہماری نسلوں کے اندر قرار فرما. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم طلب کر سکتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. ایک اور بہت بڑی فضیلت کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو میسر ہو سکتی ہے اور کم چاہنے والوں کو میسر ہوتی ہے, جس کے لیے طلب کرنا پڑتا ہے, وہ ان کا علم ہے. میں نے عرض کیا وہ دولت دنیا کے ہر آدمی کو دینے کو تیار ہے, ہر فرد کو دولت دینے کو تیار ہے, جو ان کے در کے اوپر پہنچے گا دے دیں گے. لہذا اگر مثال کے طور پر میں اور آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ, اور یہ بہت دفعہ پیش آتا ہے کہ کوئی نہیں مانتا ہے وہ عالم پہنچ جاتا ہے, وہ کوئی منت مانتا ہے اس کی منت جلدی پوری ہو جاتی ہے اور ہماری منت دیر سے پوری ہوتی ہے. تو بعض اوقات انسان سوچنے لگتا ہے کہ جو نہیں ماننے والا ہے اس کی مراد جلدی پوری ہو رہی ہے. اس کی وجہ ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں تم چاہنے والے ہو تم چھوٹی چیز مت مانگو بڑی چیز مانگو, تم نے نسل ان کے ذریعے سے گزاری ہے, تم کو مانگنا ہے تم بڑی چیز مانگو, تم دنیا مت مانگو کاروبار مت مانگو, اگر مانگنا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بیان کرتے ہیں واقعے کے اندر, کہتے ہیں علامہ نقن صاحب کو جو خاندان تھا جس کو سید العلماء کا خاندان تعبیر کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ کسی شب قدر کے موقع کے اوپر کہیں ایک جگہ کے اوپر عبادات کروا رہے تھے, وہاں پہ جو علاقے کے نواب صاحب تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. عبادتوں کے درمیان کہیں وقفہ آیا تو دونوں جہاں عبادتیں ہو رہی تھیں وہاں سے نکل کر باغ کی طرف گئے, تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک ایک روشنائی سی آئی, ایک نورانیت سی آئی. تو جو نواب صاحب تھے انہوں نے کہا علامہ صاحب سے, سید العلماء کی جد امجد سے, کہ آپ نے وہ نورانیت دیکھی؟ فرمایا میں نے دیکھی. کہا آپ کو کیا احساس ہوا؟ کہنے کہ مجھے یوں لگا جیسے دعا کی قبولیت کا وقت آیا تھا. کہا کہ مجھے بھی ایسے ہی لگا, میں نے بھی ایک دعا مانگی. سید العلماء کی جد امجد نے فرمایا ہم نے بھی دعا مانگی. تو نواب صاحب سے کہا آپ بتائیے آپ نے کیا دعا مانگی؟ تو نواب نے کہا کہ میں نے دعا مانگی کہ میری فلاں پھل کی آڑت اس سال برکت دے دے, مجھے پیسہ ملے. انہوں نے کہا آپ نے اپنے حساب سے صحیح دعا مانگی. پھر انہوں نے سید العلماء سے پوچھا آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا ہم نے دعا سے مانگی ہے کہ خدایا قیامت تک ہماری نسل میں علم اہل بیت کو قرار دے دے. مانگنے کا انداز ہے, اس نے آڑت مانگی ہے, پھل مانگے ہیں, اللہ اس کو پھل دے دے گا, دولت دے دے گا, کتنے سال کام آئے گی؟ 10 سال 20 سال 25 سال, ایک نسل دو نسل, کتنی دولت چلے گی؟ انہوں نے صحیح چیز مانگی, انہوں نے کہا خدا مجھے اپنی نسل میں دولت نہیں چاہیے, مجھے اپنی نسل میں علم اہل بیت چاہیے, برکت مانگی. الحمدللہ رب العالمین, آپ نے ایک نوکری انجام دی ہے, آپ نے ایک خدمت انجام دی ہے, آپ فرش عزا پہ تشریف لائے. میں نے کہا ہمارا کوئی احسان نہیں ہے, احسان ان کا ہے کہ انہوں نے ہمیں آنے کی اجازت دی ہے, اپنے تبرک سے کھانا نصیب کیا ہے. لوگ دنیا میں حرام کھا کھا کے فخر کرتے ہیں, الحمدللہ خدا نے ہمیں حسین کا دسترخوان نصیب کیا, سید الشہداء کا نام نصیب کیا, الحمدللہ رب العالمین. اس کے باوجود ان کا لطف و کرم یہ ہے کہ وہ اپنے احسان جس پر کرتے ہیں اس کے بھی سامنے بھی کچھ نہ کچھ دینے کو تیار ہے. انہوں نے ہمیں بلایا, ہم پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین, اب اس کے بدلے بھی دینے کو تیار ہے. اگر مانگنا ہے میں کہتا ہوں شب اچھی شب ہے, ان سے خدمت مانگے. ہم لوگوں کی زندگیاں گزر جانی ہیں, اگر ہم لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت نہیں کی تو زندگی کیا گزرے گی؟ ہم لوگ کمائیں گے, اس کمانے سے کچھ خود فائدہ اٹھائیں گے, کچھ ہماری اولادیں فائدہ اٹھائیں گے اپنی بہترین صورت میں, ورنہ نعوذ باللہ جو کمانے والے بہت سارے انسان ہیں وہ اپنی کمائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اچھا ہوا تو یہ ہوگا کہ ہم کمائیں گے اور ہماری کمائی سے کچھ ہم فائدہ اٹھائیں گے, کچھ ہماری اولادیں فائدہ اٹھائیں گی, معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو ہم تبدیل کرنا چاہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں, تو میں کہوں گا مانگیں کہ جو کچھ ہم زندگی گزاریں ان کے مکتب کے کام آ جائے, ان کے مکتب کے فروغ کے اندر کام آ جائے, کہ ہم کہیں پہنچانے کے قابل بن جائیں, کچھ سیکھنے کے قابل بن جائیں. تو انشاءاللہ اس عزاداری سید الشہداء کے صدقے میں عوان و انصار تشکیل پانے, اس عزاداری سید الشہداء کے صدقے میں ان کے فکر کو دنیا کونے تک پہنچنا ہے, اور اسی کے صدقے میں انشاءاللہ میں اور آپ ان بہترین چیزوں کو حاصل کر پائیں گے جس کا وعدہ انہوں نے فرمایا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جہاں تک ان مشکلات کا تعلق ہے جو سید الشہداء کے چاہنے والوں کو پاکستان جیسے خطے کے اندر اس وقت پیش آ رہی ہیں, میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا, آج تک تاریخ کے اندر خالصانہ مخلصانہ اگر لوگوں نے شہادتیں دی ہیں کبھی اس کا مکتب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, ہمیشہ فائدہ ہوا. سخت وقت آتے رہیں گے, یہ جو جس خطہ عرضی کے اوپر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں بر صغیر, آیا اس کے اندر پہلے قربانیاں نہیں دی ہیں کیا؟ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے اس بر صغیر کے اندر لاکھوں جانیں قربان ہو چکی ہیں ابھی تک, نہیں معلوم ایک سے ایک ظالم و جابر یہاں پر آیا جس نے اہل بیت کے چاہنے والوں پہ بہت ظلم کیے. اگر صرف نام لینے کی حد میں کہوں تو اورنگزیب عالمگیر, جس کو عالمگیر نام دیتے ہیں, اس جیسے لوگ آئے جنہوں نے نہیں معلوم سادات کے شہر ختم کیے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والوں کا خوب خون بہایا, کیا ختم کر سکے ہیں ابھی تک؟ اس خطے عرضی کے اوپر بنی امیہ نے نہیں معلوم کتنی دفعہ فوج بھیجی ہے, کیا اہل بیت کا نام ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ تعالی. انہوں نے اتنے لوگ ایک سال کے اندر شہید کیے, پچھلا سال سخت سال تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے, ہزاروں لوگ شہید ہوئے, لیکن کیا اپنی دانش میں کوئی کامیابی حاصل کر رہی ہے؟ انہیں کیا نصیب ہوگا؟ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ابھی میں دنیا کی مختلف کونوں ملکوں کے اندر جاتا ہوں تو کیا نظر آتا ہے, وہ یہ کہ مثال کے طور پر اس خطے میں یہاں پہ ظلم ہوا, یہاں سے لوگ اٹھے کسی اور جگہ پہ چلے گئے, یہاں کا میدان بھی خالی نہیں ہوا ہے, تعداد الحمدللہ ہماری بہت زیادہ ہے. میں نے عرض کیا ہم 3 کروڑ سے اوپر ہیں, کوئی یہاں پہ کیا خالی کرے گا ہمیں؟ اور اگر یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگوں کو شہید کر کے ہم چھپ ہو جائیں گے, ہم لوگ خاموش ہو جائیں گے, تو ان کو نہیں معلوم ہم نے اپنی زندگیوں میں وعدے کیے ہیں سید الشہداء کے ساتھ. میں بھی کہیں اور موجود تھا, میں وہاں پہ عرض کر رہا تھا, ہمیں شیعہ عزیز نہیں ہے, ہمیں شیعت عزیز ہے. ہم شیعہ قربان کر دیں گے لیکن شیعت کا تحفظ کریں گے. ہمیں اپنا دین عزیز ہے, ہمیں اپنی جانیں عزیز نہیں ہے. لہٰذا پچھلے سال اگر انہوں نے 2000 مانے, میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں اس قوم کو انہوں نے پہچانا, یہ جتنا ماریں گے ان کا اپنا نقصان ہے. یہاں پہ اہل بیت کے چاہنے والے بہت بڑھیں گے, یہاں پہ ان کی طاقت میں بہت اضافہ ہوگا, اور کچھ جو واقعات ہوئے ان میں ہم نے دیکھ بھی لیا کہ الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کے چاہنے والے اور شعور حاصل کر رہے ہیں, اور اتحاد حاصل کر رہے ہیں, اور طاقت کو حاصل کر رہے ہیں. تو مطمئن رہے گا یہ مسائل گزرتے چلے جائیں گے. سب سے اہم عنصر جو ہمارے سامنے رہے گا وہ یہ کہ ہم کیسے خدمت کریں گے. اور اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا علوم اہل بیت کو فروغ دیں. ایک طریقہ کار ایک دوست نے بہت اچھا بتایا جس میں سب شرکت کر سکتے ہیں, ایک تو ہم لوگ جیسے لوگ ہیں ہمیں اپنے کام کی وجہ سے مجبوراً کچھ نہ کچھ اہل بیت کی خدمت میں کہنا ہے, یہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نے بولنا ہے, اور کہیں نہ کہیں کہیں یہاں پر کہیں وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت سامنے کچھ نہ کچھ کہنا ہے. لیکن اگر آپ بھی چاہیں کہ اس کے اندر شرکت کریں, ظاہر ہے آپ کے لیے موقع میسر نہیں ہوگا کہ آپ ممبر کے اوپر تشریف لائیں, لیکن اگر ایک ذرا سا کام سیکھ لیں اس کے ذریعے سے آپ اہل بیت کے مبلغ بن سکتے ہیں, آسانی سے ان کے نام پہ تبلیغ کر سکتے ہیں. جو اس برادر نے طریقہ کار بتایا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, باقی سعادت حاصل کرنا آپ کا کام ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه.
اور ابھی اس پوائنٹ کو اس رات کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب جو عزاداری کا باقاعدہ سلسلہ تھا ظاہر ہے کہ وہ اگلے سال تک کے لیے رکے گا. البتہ عزاداری ہوتی رہے گی. کراچی کے اندر ایک فضیلت ہے, بہتری ہے دوسرے شہروں کے مقابلے میں. پاکستان کے دوسرے علاقوں کے اندر بہت سارے امام بارگاہ ہوتے ہیں جو ایک سال میں صرف 10 دن کھلتے ہیں, باقی بند ہو جاتے ہیں. الحمدللہ کراچی میں اکثر ایسا نہیں ہوتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں امام بارگاہ مستقل چلتے رہتے ہیں. کچھ علاقوں میں ظاہر مشکلات آتی ہیں جہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جیسے اس علاقے کے اندر بھی شاید یہ مشکل آتی ہو, لیکن اکثر علاقوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. امام بارگاہ میں ہر ہفتے مجالس ہوتی رہتی ہیں, ہر شب جمعہ مجلس ہوتی ہے. بعض دوسرے علاقوں کے اندر یہ مشکل ہے کہ وہاں نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ نہ رکے, آپ ہر روز مجلس میں شرکت کر رہے تھے 2 مہینے, ابھی خدا نہ کرے ایسا ہو کہ اب آپ کچھ دن کریں کچھ دن نہ کریں, کیونکہ نہیں ہو رہی ہوں گی, اس کے لیے بھی ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے. سادہ سا کام بھی کر لیجئے, کسی بھی ویکینڈ کو لے لیجئے, جمعے کا دن لے لیجئے, اہل بیت کی چند روایات پڑھ لیں. اہل بیت کی روایات کی بہت ساری کتابیں اب اردو میں ترجمہ ہوئی بھی ہیں, اچھی کتابیں جن کے اندر کلاسیفیکیشن ہوئی بھی ہے. تمام مثلا ایک موضوع کی روایت علیحدہ ہو گئی, دوسرے موضوع کی روایت علیحدہ کر دی ہیں, اچھی کلاسیفیکیشن ہوئی بھی کتابیں ترجمہ ہوئی بھی ہیں. ایک کوئی کتاب لے لیں, کسی بھی ویکینڈ کے اوپر بیٹھ کر چند روایات پڑھ لیں, چند روایات پڑھ لیں. کوئی ایک روایت جو آپ کے دل کے اوپر اثر کر جائے اس کا انتخاب کریں, اس کو اپنے پاس اگر حفظ کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیں, نہیں یاد کر سکتے کوئی کام نہیں, اس کو لکھ لیں, لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں, آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں. سادہ سا کام یہ کریں, جہاں کہیں ہفتے کے دوران آپ کو نصیب ہو کہ کوئی ایک سننے والا بھی آپ کے پاس ہو, اس کے سامنے کھولیں, اس کو سنا دیں. وہ روایت آپ کے اوپر بھی اثر ڈالے گی, جس کو آپ سنائیں گے اس پہ بھی اثر ڈالے گی. اتنا سا ایک کام کر کے آپ اپنی قبروں کے اندر مبلغ اہل بیت کے نام سے اٹھیں گے, ان کے دین کی تبلیغ کرنے والے کے نام سے اٹھیں گے. میں نے اس کیا, مثلا کچھ لوگ تو ہیں ان کا کام یہی ہے, مثلا میں 12 سال قم میں رہا ہوں, میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے, میں واپس آ کے کیا کروں گا, مجھے یہی کام کرنا ہے. لیکن آپ کے پاس مثلا امکان نہیں رہا, آپ نہیں گئے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, لیکن اتنا سا اگر ایک کام کر لیں اس تبلیغ کی راہ میں آپ بھی شامل ہو گئے. کم از کم مثلا جن 10-12 لوگوں کو آپ ہفتے بھر میں ملتے ہیں, ان میں کچھ اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے لیکن شیعہ نہیں ہوں گے, ان کو بھی سنائے اہل بیت کا علم. اگر کوئی سننے کو تیار ہے تو کیوں نہ سنایا جائے اسے. اور بعض اوقات ایک روایت اہل بیت کی وہ کام کرتی ہے جو میں اور آپ ساری زندگی نہیں کر پائیں گے, اتنا اثر پڑ جاتا ہے اس کا. تو یہ چھوٹا سا ایک طریقہ کار ہے. اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی روایات کی کتاب نہیں ہے تو کم سے کم کام جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ نہج البلاغہ کی کلمات قصار لے لیں. 400 سے اوپر کلمات قصار چھوٹے چھوٹے جملات ہیں, وہ لے لیجئے. ایک ایک جملہ پڑھتے رہیے, ایک آدھ جملہ ایسا ہے آپ کو اچھا لگے گا جو آپ بتانے پہ بھی آپ کو اچھا لگے گا, آپ کے دل پہ بھی اثر ہو رہا ہوگا, اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے, ان کو بیان کرنا شروع کر دیں. مولا کی کلمات کی ایک اور کتاب ہے تجلیات حکمت نام کر کے, اس کے اندر سینکڑوں اقوال ہیں, 3-3 الفاظ 4-4 الفاظ کے چھوٹے چھوٹے اقوال اور انتہائی وزین اقوال, بہت خوبصورت اقوال. یعنی ایک ایک قول ایسا ہے جس کے اوپر پورا قانون بن سکتا ہے. ایک ایک مثال کے طور پر قول آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.
بعض اوقات مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر ہم اس ذخیرے سے اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں, نہیں معلوم کون کون سی طاقتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی, اور ہم دنیا کی نہیں معلوم کن کن چھوٹے غلط علوم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا پیسہ لگاتے ہیں, اور یہ جو اصلی علم ہے جو انسانوں کو بنانے والے علم ہے ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے. مولا اپنے ایک قول میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پسند کرنے لگے تو باہر اس کو پسند کرنے والے ختم ہونے لگتے ہیں. یعنی اگر ایک آدمی کے اندر خود پسندی آ جائے, اپنے کام کو بہت اچھا سمجھتا ہے, دوسرے کام کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا, ہمیشہ اپنے کام کو اچھا سمجھتا ہے, فرماتے ہیں اگر اپنے آپ کو کوئی پسند کرنے لگے تو کیا ہوگا, جو دنیا میں دوسرے لوگ اس کو پسند کرنے والے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ چھوٹا سا ایک قول ہے, اس میں چند الفاظ ہوں گے عربی کے, میرے خیال میں 6 الفاظ بھی نہیں ہوں گے, اردو میں آپ کے سامنے ترجمہ کہہ رہا ہوں, ایک لائن بھی نہیں بن رہی ہے, لیکن پوری دنیا کی ایک حقیقت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کرو گے, خود پسندی میں مبتلا ہوگے, دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے, کوئی تمہارا چاہنے والا نہیں رہے گا. خود پسندی کے دام سے نکل آؤ, خود پسندی کے دام سے نکلو, دوسروں کی تعریف کرو. جیسے آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے دشمن کم ہو جائیں گے, آپ کے چاہنے والے بڑھ جائیں گے. اتنا سا ایک قانون. اس طرح کے ہزاروں چیزیں زندگی کے لیے مل جائیں گی آپ کو, اور پھر اچانک آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی دیکھیں گے. میں نے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اوپر دوستوں پہ ٹرائی کیا, میں دیکھا واقعا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. چونکہ ہم کوئی کسی چیز کو بتائیں تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ ہم پہ اثر ہوا یا نہیں ہوا. تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دوست آیا, اس نے کہا مولانا اس طرح کا ایک مسئلہ ہے, ہم نے اہل بیت کی تعلیمات میں سے کوئی ایک چیز اس کو بتائی کہ یہ کر کے دیکھو. مثلاً ایک دوست میرے پاس آیا, کہنے کا ایک جاننے والا, کہنے کا کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے, مجھے احساس ہوتا ہے لوگ میرے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے, اچھی طرح بات بھی نہیں کرتے, میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو مجھے یاد آیا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ دوسروں کے لیے استغفار کرو, لوگ ان کے دلوں, اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے گا تمہارے لیے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو, تمہارے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے استغفار کرو. جمعے کے دن میں نے عرض کیا, جمعے کی نماز کے بعد, میں نے کہا تم ان کے لیے استغفار کرو, ایک ہفتے ایک کام کرو, پھر دیکھو کوئی اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا. اگلے دن جمعے کی نماز میں پڑھ کے کھڑا تھا, وہ سامنے کھڑا تھا, تو میں سمجھ گیا کہ شاید یہ آیا ہوگا اس کے اوپر بتانے کے لیے. البتہ میں بالکل صاف بتا رہا ہوں, میں اندر سے ڈر رہا تھا کہ مجھ سے کہے گا اثر نہیں ہوا, تو میں سوچ رہا تھا اس سے کہوں گا کہ ایک ہفتہ اور کر کے دیکھو, پھر انشاءاللہ خدا اثر ڈال دے گا. میں ڈر رہا تھا اندر سے. تو وہ میرے پاس آیا, کہنے کا میں مولانا آخر میں بات کروں گا. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ آخر میں آیا میرے پاس, کہنا مولانا آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا یہ کرو یہ کرو, کچھ ہوگا ایک ہفتے بعد. میں نے کہا ہاں میں نے کہا تھا, اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ایک ہفتے اور کر لو. کہنے کا نہیں مولانا میں ایک کہنے آیا ہوں, ایک ہفتے میں معجزہ ہوا ہے, اتنا اثر ہوا ہے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا. مجھے بھی طاقت ملی کہ میں کہا ہاں بھائی میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا اثر تو ہوتا ہے, تمہاری زندگی میں بہت تیزی سے ہو گیا ہوگا. میں آپ کو ابھی پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں جس طرح میں نے اس کو عرض کیا, میں نے زندگی میں آزمایا, اپنے اطراف میں لوگوں جو موجود ہیں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں. میں دیکھا یہ کام کرتا ہوں, پھر ایک عجیب اثر یہ ہوتا ہے کہ جن کے دل میرے لیے نرم نہیں ہوتے وہ بھی میرے دوست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ قانون ہے, یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے قوانین دیے ہمیں زندگی کے لیے, اتنے قوانین دیے اتنے قوانین دیے, میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم اس دولت کو کیوں نہیں استعمال کر رہے. دولت کمانے کی بھی قوانین دیے ہوئے کہ اگر کسی کو دنیا چاہیے تو یہ کرے, کسی کو آخرت چاہیے تو یہ کرے, کسی کو دنیا میں دوستوں کی محبتیں چاہیے یہ کرے, کسی کو دشمنوں کا مقابلہ کرنا یہ کرے, یہ سب کچھ دیا ہوا ہے, اور کیا چاہیے ہمیں. اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنی بڑی دولت سے محروم رہ رہے ہیں. کتنا بولنے والے بولیں گے, بولنے والوں کے ساتھ ایک اور مشکل ہے, انہوں نے نہ کیا تو ان کی بات میں اثر بھی نہیں ہے. پھر آپ خود جائیں اہل بیت کے علوم کو حاصل کریں. میں نے اتنی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کی, آپ اس سے مبلغ بن جائیں گے. ہم لوگ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ہمیں ایک ایک عنوان چاہیے ہوگا. کبھی مثال کے طور پر حشر کے اندر ندا دی جائے گی, وہ جنہوں نے سید الشہداء کے غم میں شرکت کی ہے وہ کھڑے ہوں, تو دل نہیں چاہے گا کہ ہم اس کے اندر کھڑے ہوں. الحمدللہ خدا نے فضیلت دی, آج آپ فرش عذاب پر ہیں, کل قیامت کے دن حشر کے اندر اعلان کیا جائے گا جو غم حسین میں روئے وہ کھڑے ہوں, آپ کھڑے ہو سکیں گے. کل اعلان ہوگا جنہوں نے اہل بیت کا علم دوسروں تک پہنچایا وہ کھڑے ہوں, آپ نہیں چاہیں گے مبلغ کے نام پہ کھڑے ہوں. اتنا صحیح کام کر لیں مبلغ کے نام پہ کھڑے ہو جائیں گے, برکتیں ہیں یہ ساری کی ساری. نہیں معلوم ہم لوگ قیامت کے دن کتنے محتاج ہوں گے اپنے گیارہویں امام کے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. ابھی محنت کریں, اور پروردگار نے کتنی فضیلت دے دی الحمدللہ رب العالمین. سب سے بڑی جو فضیلت دی ہے ہمیں وہ ایک عجیب فضیلت ہے, خدا تعالیٰ نے کسی کے دل کو بنت رسول اللہ سے اتنا نزدیک قرار نہیں دیا جتنا شیعہ کے دل کو قرار دیا. ایک عجیب معاملہ ہے. یعنی میں اپنی زندگی میں بہت اس بات کو نوٹ کرتا ہوں, مجھے 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, اور دسیوں سے 10 سال سے اوپر ہو رہے ہیں مجلس میں پڑھتے ہوئے, ایک بات کو نوٹ کرتا ہوں, دوسرے معصومین کی فضیلت بیان کرو تو لوگ تعریف کرتے ہیں, لیکن جب بیوی کی فضائل کو بیان کرو تو لوگ گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں معلوم کیا راز ہے, بیوی کی زندگی میں کوئی راز ہے. اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا, کوئی چاہنے والا آیا اس نے اللہ کے رسول سے کہا, اے اللہ کے رسول آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں, بیوی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا ہے سر من اسرار اللہ تعالی، ان کی ذات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ان کی ذات راز ہے، بی بی کی زندگی راز ہے، بی بی کی آداب راز ہیں، بی بی کی قبر مطہر راز ہے، بی بی کہے کہ جملہ راز بنا ہوا ہے. یعنی اگر بی بی نے اپنے مصائب کے لیے جملہ ارشاد فرمایا کہ دنوں کو اوپر ٹوٹتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے، کسی کو کیا پتا اس جملے کا راز کیا ہے. لیکن ہاں ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی ماں ایسی ماں ہو جس کی 11 نسلیں شہید ہوتی جا رہی ہوں، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک گھر وہ گھر ہے جہاں جبرائیل اور میکائل احترام کرتے ہوئے آتے ہیں، اس میں رہنے والی ایک عظیم الشان ہستی ہے جس کا ایک بیٹا قربان ہو، دوسرا بیٹا قربان ہو، اولاد پہ اولاد قربان ہوتی چلی جائے. آج 11ویں اولاد کی قربانی کی تاریخ آئی. مولا امیر مومنین کی شہادت کا ایک عجیب منظر آیا، جب مولا امیر مومنین کی شہادت ہوئی وہ شمشیر لگی جس کے اندر زہر تھا، مولا امیر المومنین کے سر کے اوپر شمشیر کی ضرب بھی لگی اور زہر کا اثر بھی ہوا، تو اس سے لوگوں نے ایک جملہ حاصل کیا، کہا علی کی اولاد میں یا شمشیر سے شہید ہوں گے یا زہر سے شہید ہوں گے. علی نے دونوں کی مصیبتوں کو اٹھا لیا اور اس کے بعد پے در پے ایسا ہی ہوتا رہا. وجہ کہ امام امیر المومنین اور بی بی سیدہ کی اولاد یا شمشیر سے شہید ہوتی رہی یا زہر سے شہید ہوتی رہی. اور آج 11ویں امام کی شہادت کی شب ہے، وہ مظلوم امام جس کو زہر جفا سے شہید کیا گیا، اس کا لاشا اس تنہائی کے اندر اٹھنا ہے اور جنازہ برآمد ہونا ہے. بچے کا سن بھی کم ہے لیکن میں کہوں گا میرے مولا ایک عاشق کے جد امجد کا لاشا ہے. ایک موقع کربلا میں وہ وقت آتا ہے جب تمام شہداء کے لاشے زمین کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو پامال کرنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہوتی ہے. ایک موقع کے اوپر ایک قبیلہ آتا ہے اپنے لاشے کو اٹھا کر لے جاتا ہے، پھر دوسرا قبیلہ آتا ہے وہ بھی اپنے لاشے کو لے جاتا ہے، اور بی بی زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا، وہ یہ کہ سب کا کوئی وارث ہے صرف حسین کے لاشے کا کوئی وارث نہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جنازوں کی تاریخ بھی عجیب تاریخ ہے. ایک وہ جنازہ ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، ایک وہ جنازہ ہے جس کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ایک ہی سید الشہداء کا جنازہ ہے جو بے گور و کفن مبتلا ہوا ہوا ہے. خدا متعال نے کچھ انسانوں کو فضیلت دی ہے، وہ یہ کہ سید الشہداء کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جنازوں کو اٹھائیں، ان کے تابوتوں کو اٹھائیں. ہم میں وہ سعادت نہیں تھی لیکن اب ہمارے پاس تشبیہ موجود ہے، ایک جنازہ پھر برآمد ہوگا، اس تابوت کو آپ اٹھائیں، اپنے ذہن میں سوچئے گا میرے مولا آپ کے بے گور و کفن لاشے کے صدقے میں. مولا چوتھے امام جب اعجاز امامت سے تشریف لائے، اپنے والد کی قبر کو تیار فرمایا، ان کے جنازے کو دفنایا، تو قبر کے اوپر ایک عجیب جملہ لکھا، فرمایا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا. سیعلم الذین ظلموا ایام قلم ینقلبون. پروردگارہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سوگواری میں تو نے شرکت کی سعادت نصیب کی، اس سوگواری کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، امیر المومنین اولاد امیر المومنین پہ جنہوں نے ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. امیر المومنین اولاد امیر المومنین کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرنے والے تمام افراد کو اجر جزیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. مرتے دموں تک ہمیں ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما. پرچم اعضا کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرما. زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ماتم حسین.